تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ روزانہ احد، جو مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی کون طاقت رکھتا ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی کیا صورت ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، سبحان اللہ کا ثواب بہت سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا بہت سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا بہت سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا بہت سے زیادہ ہے۔ یعنی ان کلموں میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ایک پہاڑ کیا نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو میں کہ سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کو ثواب سے بھر دیتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے سارے آسمان سارے زمین ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کا ثواب آدھی ترازو ہے، الحمدللہ اس کو پر کر دیتی ہے، اور اللہ اکبر زمین آسمان کے درمیان کو پر کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جو ترازو ہوگی جس میں نام اعمال تلیں گے، وہ اتنی بڑی ہوگی کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس ترازو میں رکھ دیے جائیں تو یہ ذرہ رائی کا پہاڑ، یہ ذرہ اور رائی کا دانہ، یہ چیزیں ہوں گی، اور سارے ساتوں آسمان ساتوں زمین جو ہے یہ ساری کائنات ہوگی۔ اور ایک حدیث میں حضور اکتر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج نکلے۔ دنیا میں سورج نکلتا ہے، ہمیں ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، ساری ہی دنیا اللہ کے واسطے خرچ کر دیں تو بھی زیادہ محبوب ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہوائی تخت پر تشریف لے جا رہے تھے، پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، جن اور انسان کی لشکر قطار در قطار تھے، ایک نیک آدمی پر اس کا گزر ہوا جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وسعت ملکی اور عموم سلطنت کی تعریف کی۔ دیکھا نا تخت اڑتا ہوا جا رہا، تو تعریف کی اور سبحان اللہ کہہ دیا، واہ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مومن کے اعمال نامے میں ایک تسبیح سلیمان بن داؤد کے سارے ملک سے اچھی ہے، یہ ملک فنا ہو جائے گا لیکن سبحان اللہ باقی رہے گا، یہ ملک فنا ہو جائے گا لیکن سبحان اللہ باقی رہے گا۔ نیکیاں نہ ختم ہونے والی کھیتی، اور دنیا ہمیشہ ختم ہونے والا عمل، نیکیاں نہ ختم ہونے والی کھیتی۔ بادشاہوں کے درباروں پہ، بادشاہوں کی قبروں پہ لوگ تصویریں لینے جاتے ہیں، اللہ والوں کی قبروں پہ لوگ جا کے کچھ پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، جنہوں نے ملک کی، مال کی، درہم کی، دینار کی کھیتیاں کی تھیں، ان کی کھیتیاں ان کے مرنے کے بعد ختم ہو گئیں، اور جنہوں نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اعمال کی کھیتیاں کی تھیں، وہ اعمال مرنے کے بعد زندہ رہے۔ اللہ باقی، عمل باقی، بندہ فانی، بندے کا عمل فانی، اور جو بندہ اللہ جل شانہ کا نام لے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے ہماری زبان ہر وقت، یہ ہماری جو سلسلے کے تین تسبیحات ہیں، یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ابھی میں گھر سے نکلا، میں نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا اللہ پاک، اس کا معنی یہ ہوا کہ اب سارے بھروسے ختم، اب ساری امیدیں ختم، اب ساری حفاظتیں ختم، اب تجھ پہ توکل ہے. بندہ بے سہارا بے آسرا ہو کے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. الملک للہ، الامر للہ، الفوق للہ، لا الہ الا اللہ. ہر وقت ہماری زبان پہ اللہ جل شانہ کا ذکر رہے، اللہ کی یاد رہے، ہر پل ہر سانس اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پہ رہے. اللہ ہماری زبانوں کو اپنی یاد کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے. اللہ جل شانہ کا ایک اصول ہے، نظام عالم میں ایک چیز ہے کہ فض قرونی از قرکم، آواز آئی میری؟ آواز آئی؟ کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں آئیے. اچھا آپ پھر عرض کر نہیں ہے؟ پھر کیا طریقہ ہے کہ روز ایک پنکھا چلتا ہے، آپ دو چلات چل رہے ہیں؟ اب آئے گی انشاءاللہ. آ رہی ہے؟ ایک ہے بات کا پھینکنا، ایک ہے سمجھانا. پھینکنے سے کسی کو سمجھ آئے نہیں، سمجھانے سے مراد یہ فکر ہوتا ہے کہ سب تک پہنچ جائے، تو مقصود بات پھینکنا نہیں ہے. اس لیے آپ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آواز آئی ہے، آئی ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. مشروط ہے اللہ کی یاد، شرط ہے، مشروط ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. مشروط ہے. اب ہم اگر چاہتے ہیں اللہ جل شانہ صدا ہمیں یاد رکھے، اللہ جل شانہ کی محبت ہماری طرف متوجہ رہے، ہم اللہ کو یاد رکھیں سجدوں کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، دعا کی شکل میں، روزے کی شکل میں، یہ سب ذکر ہیں، یہ سب ذکر ہیں. گناہوں سے بچنے کی شکل میں، نظروں کو ہٹانے کی شکل میں، نظروں کو جھکانے کی شکل میں، ہاتھ کو بڑھے ہوئے کو سمیٹنے کی شکل میں، کانوں کو بند کرنے کی شکل میں، دل کے وساوس پہ ضبط کرنے کی شکل میں، یہ سارے کے سارے ذکر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا شیخ، ایک بندہ عبادت بہت کرتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک بندہ عبادت تھوڑی کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، پر میں مجھے دوسرا پسند ہے. عبادت تھوڑی کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، مجھے دوسرا یہ بندہ پسند ہے. میں نے رات درس میں ایک بات عرض کی تھی کہ کیا عرض کیا تھا، نماز میں کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ دو چیزیں عرض کی تھیں، ایک تنہائی اور ایک نماز. نماز سب سے بڑا ذکر ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ جل شانہ کا ذکر اور اللہ پاک جل شانہ کی یادیں. جب اللہ نے فرما دیا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، بات ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. بات ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد کریں، ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں. کل ایک بندے نے مجھے رکا دیا کہ ہمارا روزگار کا سلسلہ ایسا ہے جس میں جھوٹ ہے اور اس قسم کی کیفیتیں ہیں، رزق ہمارا مشکوک ہے، حرام ہے، کیا کریں. جس طرح زہریلی غذا کا چھوڑنا لازم ہے کہ اس کے لیے انسان بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس برداشت کر لیتا ہے، پتہ ہے سامنے زہر پڑا ہوا ہے، اس نے زہر ڈالا ہے، آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے کھانے میں زہر ڈالا اور تین دن کا بھوکا ہے، کھائے گا؟ ایسے کھائے گا؟ تین دن کا بھوکا ہے کیسے کھائے گا؟ پھر واللہ پاک جل شان حسین مانگے گا کیسے؟ گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا. اور دوسرے رزق کی، دوسرے کھانے کی جس میں زہر نہیں ہوگا تلاش کرے گا، اور پھر وہ سوکھا بھی مل جائے گا کھا لے گا، حالانکہ اس کھانے میں سامنے بادام پستے نظر آ رہے اور اس میں بہترین میوے نظر آ رہے اور اس میں بہترین ورق نظر آ رہے اور چمک اور چمکیلے نظر آ رہے، لیکن وہ اس کی نظر اس طرف نہیں جا رہی. اپنے سامکوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے اس میں زہر ہے، تو زہر کی بڑی چیز میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کھاؤں گا. اور صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے زہر، ایک ہے وہ زہر جو نسلوں میں منتقل ہو رہا، نسلوں میں منتقل ہو رہا. ایک اللہ والے سے ایک عجیب بات سنی، مفتی تقی عثمانی صاحب دان برکاتوں فرمانے لگے کہ ہمارے خاندان میں نا، ایک خاندان میں ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جو زکات، خیرات، صدقات تلاش کرتے رہتے تھے اور آتے تھے لے لیتے تھے، حالانکہ وہ زکات کے مستحق نہیں تھے. جہاں سے مال ملتا لے لیتے، کھاتے مزے اڑاتے، یہ نہ دیکھتے کہ یہ مال ہمارے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، ہر چیز کو لے لیتے، کھاتے. اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ تو کھا کے چلے گئے، نسلوں کا عالم یہ ہوا کہ ان کی نسلیں لڑنے مرنے، مقدمات، قتل، فاقے، غربت، تنگ دستی، فقیری اور اصلی مانگنے پہ آ گئی. وہ تو مانگنا نقلی تھا نا، اصلی مانگنے پہ آ گئی. بعض بندے وقتی مال دیکھ کے اپنی نسلوں کے لیے فاقے. میں یہ لعنت ہے نا، لعنت یاد رکھیے گا، لعنت یہ نسلوں تک چلتی ہے اور یہ رحمت نسلوں تک چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے دیوار توڑی اور بنا دی. کیوں؟ میں ان کا باپ دادا نیک تھا کوئی، وہ خزانہ پڑا ہوا تھا تو اس کی حفاظت کی، یہ دیوار گر جاتی خزانہ لوگ لوٹ لیتے اور نقصان ہو جاتا. اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے دیوار کو توڑا، بنا دیا، خزانہ محفوظ رہے، بچے جوان ہوں گے خزانہ نکال لیں گے، استفادہ کریں گے. اس کی بنیاد کیا؟ کہ باپ نیک تھا. نیکی ضائع نہیں جاتی. اور ایک بندے نے عجیب لفظ کہا، کہہ رہا جی میری تو نیکی گلے پڑ گئی. اتنا افسوس ہوا اس کی بات پہ، میں نے کہا یا اللہ اس کے ایمان کا کیا بنا. حدیث کے الفاظ ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا، پر میں انسان کوشش کرتے 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 جنت سے ایک بالشت باقی رہ جاتے، ایک بالشت، اتنا کہ ایک بالشت جنت میں، اور منہ سے ایسا کوئی بول نکالتا ہے جہنم میں چلا جاتا. اور میں انسان خطائیں کرتے کرتے جہنم سے ایک بالش باقی رہ جاتا ہے، کوئی ایسی نیکی کرتا ہے اٹھا کے اللہ جنت پہن دیتا ہے. حدیث کا مفہوم عرض کیا میں نے. معاملہ نسلوں کا ہے، نسل در نسل، نسل در نسل. رزق، رزق جیسا ہوگا ویسا حیا ہوگا، پکی بات. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں رزق روزگار کاروبار کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بھی دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کو بھی دیتا ہوں، شیخ مراقب ہوئے اور فرمایا کہ نہیں، تیرا رزق مشکوک ہے، اپنے رزق کو پاکیزہ کر. اس نے کہا میرا رزق پاکیزہ ہے تو میں نہیں پاکیزہ، اپنے رزق کو پاکیزہ کر. اپنے رزق کو کیا کر؟ پاکیزہ کر. تو اس نے کہا جی اب مجھے کیسے سمجھ آئے؟ اس کو سمجھ نہ آئے تو شیخ نے فرمایا اچھا ایسا کر، کچھ صدقہ کر لے، کچھ جو تجھے نہایت مستحق ملے، جا جو سب سے زیادہ مستحق ملے اس کو جا کے کچھ پیسے دے، پھر پیسے دے کے نا اس کا تعقب کر کے وہ ان پیسوں سے کیا کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کہاں استعمال کرتا ہے. وہ اس نے ایک لولا لنگڑا اپاہج اندھا کانا گنگا بہرا ایک بظاہر ایک شخص تھا، اس کو وہ پیسے دیے، پھر چپکے سے اس کا تعقب کیا. چلتے 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 آگے وہ لولا بھی ٹھیک ہو گیا، لنگڑا بھی ٹھیک ہو گیا، اندھا بھی ٹھیک ہو گیا، کانا بھی ٹھیک ہو گیا، بہرا بھی ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ان پیسوں کو لے کے وہ رنڈی کے پاس گیا، اس نے جا کے منہ کالا کیا، وہ چپ کر کے دیکھ کے واپس آیا. تو شیخ سے آ کے یہ بات کہی کہ ایسے ایسے ہے. شیخ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تو تھا تیرا رسک ٹھیک نہیں ہے، جیسا رسک ہوگا وہاں خرچ ہوگا. میں یہ میری جیب سے پیسے لے اس کو جا کے ایسے بندے کے جو دے جو تجھے بظاہر مستحق نظر نہ آئے، اس کو دے. پیسے لیے، اس بندے کو ایک دیکھا کہ ایک بندہ ہے گھوڑے پہ سوار ہے، اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے، اچھا گھوڑا ہے، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے. اس نے پیسے لے لیے اور یہ ان کے تعاقب میں پیچھے چل دیے. چلتے چلتے وہ ایک بکالے پہ گئے، بکالا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹل سٹور کو، وہاں گئے، کچھ گھر کی ضروریات کی چیزیں لیں، گھر کی ضروریات کی چیزیں لیں اور وہ چیزیں لے کے چل پڑے. یہ ان کے پیچھے، پرانا سا گھر تھا، خستگی بوسیدگی اس سے ظاہر تھی. وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے سلام کیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی. وہ پہچان گئے کہ یہی بندہ تھا جس نے مجھے ابھی پیسے دیے. کہنے لگے تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اپنا حال مجھ کے سامنے بیان کر. اس نے کہا اللہ کا واسطہ دیا ہے اور اگر تو میری مدد نہ کرتا تو یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ تھا. ایک وقت میں بڑا مالدار تھا، بڑا غنی اور سخی تھا، اللہ کا نظام بدلا، مجھ پہ فاقے آ گئے، اظہار نہیں کر سکتا، نہ کر سکا کسی کے ساتھ. اب کئی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، گھوڑا بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں اور نکلا ہوں، یا اللہ کیا کروں. اور آپ نے پیسے دیے ہیں، کئی دنوں سے گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان لے کے جا رہا. تو شیخ کے پاس آئے، کہنے لگے شیخ یہ صورتحال ہے. فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ تیرا رسک ٹھیک نہیں، یہ رسک ٹھیک ہے. رسک ذات کا معاملہ نہیں ہے، رزق ذات کا معاملہ ہوتا تو بات اور ہوتی. کئی جنات نے بات بتائی، کئی جنات نے بات بتائی، جہاں مشکوک رزق آتا ہے اس گھر میں ہمارے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. میں آپ کو کیسی عجیب بات بتاؤں، یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ پوری دنیا سنے گی، ظاہر یہ نیٹ پہ چلی جاتی ہیں. کہ ان کی عورتوں تک ہاتھ بڑھانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ حفاظت والے فرشتے ہٹ جاتے ہیں. جو فرشتے ہماری سیکیورٹی کے رب کریم نے دی ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. ان کی عزتوں سے ہم کھیل لیں، ان کے مال سے کھیل لیں، ان کی جان سے کھیل لیں، جیسے کر لیں. میں نے ایک دفعہ ایک اللہ والے سے عرض کیا ہے، ایک صاحب نے مجھ سے مشورہ لیا. میں نے کہا تو صدقہ جاری ہے جو کرتا ہے نا، میں نے فلاں کی یہ خدمت کر دی، فلاں یہ چھوڑ دیتے. اس کو سمجھ نہیں آئی ہمارا کام کہہ دینا. مسئلہ ذات کا نہیں ہے، نسلوں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اور نسلوں میں غربت، تنگ دستی اور فاقے آتے ہیں. ظاہر بڑی چمک ہوتی ہے، بہت چمک ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو. آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے زہر ڈالی ہے کھانے کے اندر، رنگ برنگے کھانے، لذیذ کھانے، مہک اٹھ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور ایک طرف پڑے ہوئے سوکھے باسی ٹکڑے. تو اسے نہیں کھائے گا، سوکھے باسی ٹکڑے کھانا قبول کرے گا؟ یہی حال یہ ہے کہ یہ رزق، یہ میری نوکری یا یہ میرا کاروبار، یہ میری صنعت تجارت، یہ میری زراعت کیسی ہے؟ کیسے؟ اس دن بھائی نے فون کیا، اس نے کہا کہ وہ باغ میں جو پانی لگتا ہے، یہ نہروں کا پانی آتا ہے، تو گورنمنٹ نے اب تو بند کر دیا، پہلے باغ کو اسپیشل ایک موگا ہوتا تھا، جسے موگا کہتے ہیں، ایک پورا پائپ ہوتا ہے نہر سے ڈائریکٹ لگتا ہے، جو باغ والوں کو دیا جاتا ہے. ورنہ عام طور گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس کا اتنے گھنٹے پانی ہے، اتنے گھنٹے پانی ہے، اتنے گھنٹے، باغ والوں کو اسپیشل موگا ہوتا ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ نہروں میں پانی کم ہو گیا، وہ جو موگا بنا ہوا ہے، باغ کا پانی بنا ہوا ہے، اسپیشل موگا ہے بڑے باغ کا، تو اس میں جو ہے وہ پانی پورا نہیں ہوتا. اب یا تو یہ ہے کہ وہاں کے ایس ڈی او اور وہاں کے سرویل وغیرہ یا میٹ جو ہوتے ہیں ان کو کہہ کے موگا بڑا کرا دیا جائے، تو مجھ سے کہنے لگے کیا مشورہ ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ممکن ہے تعلق والے ایسے لوگ ہیں کہہ دیں گے، لیکن جو دوسروں کا حق کھائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی. میں نے کہا تجھ سے مشورہ کر لوں، لوگوں کا حق کھائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنا گھر پورا کر لیا، لیکن لوگوں کا جو حق جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر نظر نہیں آتا. حجاج نے ساری زندگی ظلم کیا، ستم کیا، ایک دن بھی پکڑ نہیں ہوئی، نہ لولا لنگڑا، نہ کانا ہوا، نہ فاقہ آیا، نہ غربت آئی، کچھ بھی نہیں ہوا. ہلاکو خان، چنگیز خان، ابلاکا خان، چغتائی خان، جوجی خان، یہ سارے وہ تھے جنہوں نے سروں کے مینار بنائے تھے، ایک دن بھی پکڑے نہیں گئے. بالکل ایک دن کچھ ہوا ہی نہیں ان کو. ان کا ظلم، ان کی سلطنت، ان کا تنتنا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت ویسے رہی مغلوں کی. یہ مغل تھے سارے، ہلاکو خان، چنگیز خان، پھر ان کے تین تھے، ابلاکا خان، جوجی خان، چغتائی خان، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کیا خیال ہے اس کے بعد ان کی نسلوں کا کیا ہوا؟ یہ ایک تاریخ ہے پوری. بنو امیہ نے ظلم و ستم کی حد کر دی، پوری دنیا میں بنو امیہ کا کوئی ایک بندہ نہیں ملتا. اس وقت پوری دنیا میں
اموی خاندان کا کوئی بندہ نہیں ملتا. اللہ نے نسلوں کی نسلیں ختم کر دی, صفحہ ہستی سے مٹا دی. میدان کربلا میں ظلم کرنے والے تو یہی تھے, اور بھی تاریخ ہے پوری بھری ہوئی, ایک وہاں نہیں. نظام ہے رزق سے نسلیں چلتی ہیں, رزق سے نسلیں پلتی ہیں, رزق سے نسلیں چلتی ہیں, رزق سے نسلیں پلتی ہیں. سود سے فاقہ آتا ہے, حرام مال جب داخل ہو, مشکوک مال جب داخل ہو, اس کے اندر جھوٹ ہو, فریب ہو, چاہے اس کا تعلق قلم سے ہے یا قدم سے ہے, اس کا تعلق کلام سے ہے, جو بھی جس انداز کا بھی ہو, اس سے نسلیں کبھی نہیں پلتی, گھروں میں چین کبھی نہیں آتا, سکون زندگیوں میں کبھی نہیں آتا, سکون کی راہیں کہیں اور ہیں. میں تین تلوار کلفٹن میں جا کے رہا ایک دفعہ کراچی میں, بہت بڑا بنگلہ, بہت بڑا گھر, بہت بڑی زندگی. گھر کے ایک فرد نے کو میں نے دیکھا, وہ ایسے اونگ رہا, ایسے پڑا ہوا تھا کارپیٹ پہ, ایسے کرسی موڑا نما اس پہ ایسے سر رکھے ایسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 20 گولیاں کھائیے لیکسوٹنل کی. کتنی؟ 10 میں تو بندہ مر جاتا ہے. ٹرنکولائزر, نیند آور, سکون آور گولیاں, بس یہ اتنی اونگ آ رہی ہے. لاہور میں ایک صاحب ہے, ابھی بھی زندہ ہے, میں نام نہیں لیتا, مجھے بتانے لگے حاجی افضل صاحب, ان کے کسی دور میں ان کا دوستانہ تھا. اس نے کہا وہ سو نہیں سکتا, ادھر تکیے دیتے ہیں, ادھر تکیے دیتے ہیں, وہ ایسے اونگتا ہے, اور اس کو سونے کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں روزانہ. اور پھر کہنے لگے اس سے, اگلا لفظ کہا, اس سے پیسے دے کے کوئی لے نہیں سکتا, پیسے دے کے کوئی لے نہیں سکتا. بات صرف سونے کی ہوتی تو بات بن جاتی, جو لوگ گولیوں سے سو لیں گے. بات صرف اگر رہنے کی ہوتی تو کوئی بات نہیں, لیکن مسئلہ زندگی کی ذات کا نہیں, نسلوں تک چلتا ہے. لعنت نسلوں تک چلتی ہے, رحمت نسلوں تک چلتی ہے. ذات کا مسئلہ نہیں ہے, ذات کا مسئلہ. شادرہ میں ہے ایک ہیڑا, قمر شہزاد اس کا نام ہے, پرانا نام مہوش تھا, لاہور کا بہترین جیب کترا. جس وقت اس نے توبہ کی تھی 7 لاکھ سے زیادہ اس کا بیلنس تھا. 3 بیٹے حافظ عالم بن چکے, بن رہے ہیں, چوتھا بھی اس میں شامل ہے. مفتی اور علماء سے پوچھ پو, مجھے خود مفتی نے بتایا, نمرہ مسجد ہے یہ ٹیمپل روڈ پہ, صفا والا چوک سے 7 نمبر مسجد, اس کے مفتی صاحب نے مجھے خود بتایا, ان کا نام بھی مفتی صاحب کو مجھے بھول گیا, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ واحد میں شادرے میں رہتا ہوں, یہ بھی میرے گھر کے قریب رہتا ہے, واحد یہی بندہ ہے جو آ کے دین کے حلال حرام اور پاک ناپاک جائز ناجائز کے مسائل پوچھتا, کوئی پوچھتا ہی نہیں. اب بھی اس کے اندر لچک وہی ہے, کمر کے اندر وہ ہجڑوں والی لچک ہے. توبہ کی, شادی کی, پھر اللہ پاک نے بچے دیے. رزق کو دیکھ کے چلنا, تو نے ڈاکٹر کو, تو نے ڈاکٹر کو پیسے دیے, کمیشن دیا کہ میری دوا بیچ, اور اس نے وہ دوا بیچنی ہے ہر جائز ناجائز کو, ضرورت ہے یا نہیں ہے. تیری دوا کی پروڈکٹ بک گئی زیادہ, لیکن وہ اس رزق کا کیا بنے گا؟ حکیم طارق نے دوا لکھی اور اس دوا کے اندر وہ فائدے نہیں ہیں, لکھ دیے وہ فائدے, وہ فائدے نہیں ہیں. اشتہار بنانے, تعارف کرانے دوا کا, ظاہر دوا کے اندر اس کو اٹریکشن ہوگا تو مخلوق خدا خریدے گی, وہ فائدے نہیں ہیں جو اس میں ہیں. اس سے مبالغہ کیا, کو بڑھایا چڑھایا حکیم طارق نے, وہ دوا بک گئی, اس رزق کا کیا بنے گا؟ ہاں تو اس کے وہ فائدے جو ہے لکھ, شفا اللہ کا معاملہ ہے, وہ دے نہ دے, جو چیز فائدے ہیں تیرے تو اتنے لکھ, وہ شفا ہے اللہ کا معاملہ. تو نے اجزاء لکھے ہیں یہ اور ڈالے وہ نہیں ہیں, لکھے یہ ہیں اور وہ ڈالے نہیں. اللہ والو یہ زندگی بڑی احتیاط والی چیز ہے, بڑی احتیاط والی چیز. کیا کریں, قیدی کیوں ہوئے؟ مومن کی زندگی ایسے جیسے کہ پنجرے میں پرندہ, قیدی کیوں ہوئے؟ قیدی کے تو لباس کپڑے اتار لیتے ہیں اور کہتے ہیں چل چھوڑ یہ کپڑے پہن. کتابوں میں پڑھا کہ مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی موٹے زیادہ ہوتے تھے, پھر درزی بیٹھتا تھا اسپیشل ان کے کپڑے بنانے کے لیے, جیل میں جاتے تھے انگریز کے خلاف. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ, اور ایک دفعہ جہاز میں جھگڑا ہو گیا, ہوائی جہاز میں چڑھنے لگے, وہ کہتے وزن تو ڈبل بندے کا, ہم تو ڈبل پیسے لیں گے, پہلے تول کے بندے کے پیسے لیتے تھے. کر میں سنگل بندہ ہوں, وہ کہ نہیں آپ کا تو وزن ڈبل ہے. اور میں ہندوستان کا لیڈر ہوں, دیکھیں لیڈر ہے جہاز میں چڑھنا ہی ہے تو ایسے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیا کریں, قیدی جو ہوئے, قیدی کے کپڑے اپنے نہیں, قیدی کی خوراک اپنی نہیں, قیدی کی بول چال اپنی نہیں, قیدی کی ملاقات اپنی نہیں, قیدی کی صبح اپنی نہیں, قیدی کی شام اپنی نہیں, قیدی جو ہوئے. آزاد کہاں ہیں, کہاں ہیں آزاد؟ نہیں ہیں آزاد ہم. تیرے آزاد بندوں کے نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, بات تو ٹھیک ہے, اپنی زندگی کے معاملات پہ نظر ڈالیں. مخلوق کے ساتھ معاملہ آپ کریں, مخلوق آپ کو معاف نہیں کرے گی. مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تو کون ہے کیا ہے تیرا دعوے کبا بھی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. سنگ در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, کعبہ کے پتھر نکال کے اسے بت بنا لیتی ہے, مخلوق تو وہ ہے. سنگ در کعبہ سے بھی اسنام سنم تراشے, تو کیا ہے تیرا داغ کبا بھی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. معاملہ مخلوق کے ساتھ ہوتا تو پھر مخلوق کی آہ اور واہ, مخلوق کی آہ اور واہ. کل یہ بندہ کھڑا تھا, رات کی بات ہے, میں چلا گیا پھر آیا, گھر چلا گیا پھر واپس آیا, تو میں نے کہا آپ میں ادھر جاتا ہوں میرے پیچھے ہوتے ہیں, ادھر جاتا ہوں میرے پیچھے ہوتے ہیں, جیسے مکے جاؤں مدینے آؤں, مکے جاؤں مدینے آؤں. کرایہ تیرا آپ دے گا, بات تو صحیح ہے, کرایے کے بغیر ایسا نہیں چل سکتا. تو کہنے لگا کہ میں ڈیفینس سے آیا ہوں, 6 بجے کا آ کے بیٹھا ہوں, پھر آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں. میں نے کہا واہ مولا واہ, کچھ ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کہ جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو جو مجھے دیکھ کے جن کے دل میں لطف آ جاتا ہے. واہ کریم واہ, تیرے معاملے بھی عجب ہیں. معاملہ مخلوق کا ہوتا تو بات تھی, مخلوق تسلیم کرے نہ کرے, مخلوق صلہ دے نہ دے, اور دے کہاں سکتی ہے, مخلوق نے تو خالق کو نہ دیا, معاملہ خالق کا ہے. میرا کاروبار بڑھ جائے, میرا بزنس اونچا ہو جائے, جہاں سے جیسے جس طرح, ایسا بتانے لگے لاہور میں میدا چچا, جانتے دیکھا تھا نا, نہیں جانتے اب اسے, بعض کرتا ہوں بڑی عجیب باتیں بتاتے ہیں. کہنے لگا وہ اس کی کاروبار اس کو میدا چچا کہتے تھے, بڑا کاروبار تھا, بڑا بزنس تھا. پھر وہ کہتا تھا کہ میں دکان کیسے چھوڑوں, ساتھ برتن رکھا ہوا تھا, پیشاب کی تکلیف سے اسے پیشاب کر لیتا تھا. بچے کاروبار جو ہیں میرے خراب کر رہے ہیں. دن رات اس نے کاروبار سنبھالا, دن رات کاروبار کیا, دن رات مال بنایا, کوئی نماز تسبیح اعمال جمعہ کوئی کچھ بھی ضرورت نہیں, دکان دکان اور دکان, اور کاروبار کو سنبھالا. یوں گیا اور ہر چیز یوں کہنے لگے, عائشہ کہنے لگے ایسے ہو گئی. جو رزق اللہ کی یاد کو چھوڑ کے لیا جاتا ہے, جو رزق اللہ سے پوچھے بغیر لیا جاتا ہے, جو رزق کملی والے کے مشورے کے بغیر لیا جاتا ہے, کملی والے کا مشورہ ہوتا ہے نا صلی اللہ تعالی وسلم کا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں یہ راہیں آپ تک جاتی ہیں, مدینے تک جاتی ہیں یا کہاں جاتی ہیں. اس رزق کا کیا بنے گا؟ والدہ رحمت اللہ علیہ فوت ہوئی تو ایک صاحب مجھے ملنے آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں والد صاحب رحمت اللہ علیہ فوت, پہلے والد صاحب خود ہوئے پھر والدہ ہوں. کہنے لگے آپ کے والد میرے تعلق والے تھے, جاننے والے تھے, دوست تھے. پھر باتوں ہی میں کہنے لگے خیال کرنا اللہ کو چھوڑ کے نا, اللہ کو چھوڑ کے کاروبار نہ کرنا. اب سارا کاروبار آپ دونوں بھائیوں پہ آ گیا ہے. آپ کے والد کو میں نے دیکھا ہے, اس نے حلال حرام کی بڑی تمیز کی ہے. کہنے لگے میں نے آپ کے دادے کو بھی دیکھا ہوا تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں آپ کے سامنے, میری حسینہ گائی ملتان کے اندر بہت بڑی دکان تھی مٹھائی کی, ملتان میں ایک جگہ نا حسینہ گائی, بہت بڑی مٹھائی کی دکان تھی اور بہت چلتی تھی. میں نے دنیا کے بے شمار کاروبار کیے, دولت کمانے کے لیے مالدار عورتوں سے شادیاں کی, تین میری شادیاں ہیں, چوتھی کی تلاش میں ہوں. یہ مال مل جائے ایسی عورتوں سے شادیاں کروں. میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ جمعہ دیکھا نہ عصر دیکھی نہ فجر دیکھی, نہ رمضان دیکھا نہ روزے دیکھے. تینوں میں سے اولادیں ہیں, تینوں بیوی میں سے اولادیں ہیں اور بہت بچے ہیں اس کے. میں نے کچھ نہیں دیکھا. پھر پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور نیل تھے سارے. کہنے لگے بیٹوں نے مل کے مجھے مارا ہے. اب بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے اندر سکت نہیں ہے, سکت نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. اب پنچایت اکٹھی کی, تھانے میں گیا, تھانے والوں نے نہیں سنا میری کچھ, پنچایت اکٹھی کی, بڑے لوگ, اب یہ 10 روپے مجھے روز دیں گے, دودھ دیں گے, 10 روپے روز دیں گے, دودھ دیں گے, اور ایک کوشٹی چھوٹی ہے جس میں ہم کتا باندھتے تھے اس کو میرے لیے انتخاب کیا. مال بہت آیا میرے پاس, رزق بہت آیا, بڑا مالدار تھا, بہت کمایا, اللہ کو چھوڑ کے, اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے. اس لیے دوستو کوئی بات نہیں, مجھے ایک اللہ والے نے فون کیا, فلاں شہر میں ایک ایس پی ہے وہ زکات کا مستحق ہے, اب بھی ہے, میں جانتا ہوں اس کو تو اگر زکات ہے تو دے جا کے. حاضر ڈپٹی ایس پی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اس کے بچے جو ہیں, ہمارے بچے بڑے بڑے سکولوں میں نہیں پڑھیں گے, مار دیں, بڑے بڑے سکولوں میں نہیں پڑھیں گے, یہی ہوگا نا, ان کے اوپر پھینک دیا. اعلیٰ لباس زندگی کے کوئی حرج نہیں. میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کر دیتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی روایات میں مختلف, ایک روایت میں آتا ہے کہ 11 بیٹے تھے, 2 سال پونے 3 مہینے حکومت کی. ایک وقت یہ تھا کہ ان کی خوشبو اور ان کے کپڑوں کے لیے اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھیں جب گورنر تھے, اور جب یہ بنے حاکم حکمران تو پھر عمر ثانی کہلوائے رضی اللہ تعالی, اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے ہر بیٹے کے ترکے میں 2 درہم آئے. کتنے؟ 2 روپے ہر بیٹے کے ترکے میں آئے. عبد الملک بن مروان جو تھا اس کے 11 بیٹے تھے, ہر بیٹے کے ترکے میں آئے 10 لاکھ درہم. ایک وقت ایسا آیا بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک بندہ بھیک مانگ رہا تھا, کہنے لگا لوگوں مجھے پہچانو میں عبد الملک کا بیٹا ہوں. اور عمر بن عبدالعزیز کے جو بیٹے تھے ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا, اور ہر ایک گورنر بنا اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا مال اور چیزیں اور نعمتیں کہ گھر میں ڈھیر ہوتا تھا اشرفیوں کا, اور ان کا مال اتنا اتنا مخلوق کے خدا کو ملتا کہ کم نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے لوگوں نے کہا آپ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے, فرمایا میں اولاد کے لیے حلال کی راہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر حلال میں نے اختیار کیا اللہ میری نسلوں کو پالے گا, اور اگر میں بہت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بہت چھوڑنے کے باوجود بھی فاقے ان کے مقدر ہیں, مفلسی ان کی مقدر ہے. تو زمانے کو دیکھ کے چلیں گے تو زمانہ تو کچھ اور کہانیاں سنائے گا, اس کی چمک دمک سے ہماری اچھے خاصے دماغ ہل جائیں گے اگر زمانے کو دیکھ کے چلیں گے, اور اگر دیکھ کے چلیں گے انجام کو پھر کچھ سمجھ آ جائے گی. اور اس انجام سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض وقت وہ, میں نے حجاج اور چنگیز خان کی کہانیاں بیان کی ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہی ہوں, ان کی نسلوں کا کیا بنا. بنو امیہ کی کہانی آپ کے سامنے میں, اللہ جل شان ہو اپنی ذات کا تعلق عطا فرما دے. آج کچھ بات لمبی ہو گئی معاف کر دینا, اللہ اپنی ذات کا قرب عطا کر دے, اللہ حلال کے راستوں کا متلاشی بنا دے. اس لیے تو کہتا ہوں برکت والے اعمال اختیار کریں, برکت والے برکت والے. ہم بھاگ رہے ہیں کثرت کے پیچھے, برکت والے اعمال. اللہ اپنے خزانے سے ہمیں برکت دے دے گا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر علماء مفتی کرام حضرات سے پوچھیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, 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 لا
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله
Oh!
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا